بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 249، آیت نمبر 1 سے 78، سورۃ الرحمن، لیسن نمبر 249، آیت نمبر 1 to 78، سورۃ الرحمن. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ کا نام سورۃ الرحمن پہلے ہی لفظ الرحمن سے ہے. ترتیب کے اعتبار سے 55 یعنی 55 نمبر کی سورۃ ہے. اس سے پہلے 54 سورتیں ہم پڑھ چکے، اور اس میں 3 رکوع، 76 یا 78 آیات ہیں. کچھ نے کو ملا دیا، کسی نے الگ کیا، یعنی 77 اور 78. 351 کلمات ہیں. 1636 حروف ہے، 1636 حروف ہیں. یہ صورت مکی ہے کہ مدنی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو بات مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے. کئی ایسے دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ صورت پڑھی تھی، جیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر مسند احمد کی روایت میں یہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک گوشے کی طرف منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جہاں آج حجرِ اسود نصب ہے، اور آپ اس وقت فرسٹ ابی مات تو عمر پر عمل کر رہے تھے، جو آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. تو مشرقین نماز میں ہی آپ سے فبیہ آلائی ربی کما تو کسیبان کے لفظ سن رہے تھے. اس آیت کی شان نزول میں ایک اور واقعہ آتا ہے، شوق کے ساتھ سننے والا ہے. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک نہ تو قرآن کو سنا ہے آپ کی زبان سے، اور بغیر سنے ہی اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن کریم سنا دے تو کتنا اچھا ہو، یعنی بغیر سنے جو بولتے ہیں تو ایک دفعہ سن لیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا. صحابہ نے کہا کہ تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر مارنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ابن مسعود دولت مند نہیں تھے، یعنی کہ بہت بڑے عہدے پہ نہیں تھے کہ لوگ ان کی بات سن کے دب جاتے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، کسی ایسے کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکے. لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک نہ سنی. کیوں نہ سنی؟ ایمان، اندر ایمان آتا تو انسان پھر انجام کی اور نتائج کی پرواہ نہیں کرتا. یہ اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے، اور اپنی سریلی آواز سے سورۃ الرحمن بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے. قریش جو اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے پہل تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ عربی جانتے تھے، وہ سوچ رہے ہوں گے کچھ اثر بھی بول رہا ہے. لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، بڑی بے دردی سے ان کو پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الرحمن مکہ میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ہم نے پیچھے ایک سورت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام سے گزر رہے تھے تو جنات آپ کے پاس آئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی اور اس سورت میں چونکہ جنوں کی بات ہے تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الرحمن کیا ہے؟ یہ رحمان کی رحمتوں کی باتوں، کہ انسانیت پر سب سے بڑا رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نمائش ہے کہ رحمان کون ہے جو وسیع رحمتوں والا ہے، جو بے غرض محبت کرتا ہے، جو ہنگامی ضرورت کے موقع پر شدت سے رحمت کرتا ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت اولاد کے دل میں آتی ہے تو والدین کا فرما بردار بنا دیتی ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے رحمت للعالمین کو بنایا اور بھیجا۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہو۔ اب یہ رحمان ہی کی رحمت ہے کہ مجرموں کو کیفرِ کردار تک پہنچاتا ہے، اور مالک یوم الدین ہوتے ہوئے بدلے کے دن کا مالک خود بن گیا۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے جنت بنائی متقیوں کے لیے، اندہ ملی کے مقتدر ان کو انعام دینے کے لیے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے مجرموں کے لیے دوزخ تیار کی، ساری زندگی کی خرمستیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ اور اسی کو ہم دیکھیں گے اس سورت میں۔ ایک اور خوبی سورت کی کیا ہے کہ یہ واحد سورت ہے کہ جس میں دو صاحب شعور ہستیاں یعنی انسان اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا۔ پورا قرآن براہ راست ہمیں انسان کے جینے مرنے اور اس کی شریعت کی بات بتاتا ہے، لیکن ذکر تو ملتا ہے جنوں کا۔ اس سورت میں حجت تمام ہو رہی ہے۔ کئی جگہ ہم پڑھیں گے کہ خطاب کے سیغوں میں انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی موجود ہیں، اور جنات ہی وہ ہستی ہیں انسانوں کے علاوہ کہ جن کا حساب کتاب ہوگا۔ اس پوری سورت کا اگر بنیادی مضمون دیکھیں تو اللہ کی رحمت، اور اس کا آغاز ہی ہم دیکھیں گے کہ کس چیز سے ہوتا ہے۔ پھر آسمانوں زمین کے بنائے جانے کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اور آخر میں تو صرف اور صرف جنت کی بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی ترتیب ہے، کسی کو بھی دین کی طرف اگر بلائیں تو بس ایک دعوت دے دیں، اور وہ کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمتیں بتا دیں۔ ہم لوگوں کو دین کی بات کرتے ہیں تو احکامات مسائل فضائل میں الجھا دیتے ہیں۔ دائی کا صرف ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو رحمان سے جوڑ دے، باقی کام اللہ تعالیٰ خود ہی کروا لے گا، ان سے خود ان کے دل ان کو مائل کریں گے اور وہ مزید علم لینے کے لیے چل پڑیں گے۔ پھر گناہوں کا خوف رلائے گا تو رحمان سے معافیا مانگیں گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیتیں کریں گے۔ ہم جب لوگوں کو بہت کچھ بتانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم تھکنے بھی لگتے ہیں اور لوگ بھی ہم سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آپ اپنے تبلیغ کے سفر میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنا کام ہے۔ جیسے ایک تار ہوتی ہے اس کو کنیکٹ کر دیں، آگے کمپیوٹر چلائیں اس سے، جیسے الیکٹرک پاور ہوتی ہے نا، آپ امیجینیشن میں لائیں۔ الیکٹرک کمپنی کا کیا کام ہے؟ وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرتی ہے۔ آپ کمپیوٹر چلائیں، ان کو اس کا کچھ نہیں پتا اے ٹو زی۔ آپ فریج چلائیں، فریزر چلائیں، واشنگ مشین چلائیں، اس کی مشینری ان کو نہیں آتی۔ ان کا کام کیا ہے کہ کنیکشن دے دیں۔ ایک سچے دائی دین کا کام لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کنیکٹ ہوں گے۔ اس لیے دوسروں کو بتانے سے پہلے ایک انسان خود اپنے آپ کو سنے اور سنائے۔ پھر ایک آخری بات سورت کے بارے میں کر کے ہم سورت سے چلتے ہیں، اور وہ کہ اس میں ایک جملے کی تکرار 31 یعنی 31 ٹائم ایک جملہ ہم اس میں سنتے ہیں، اور وہ کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث وہاں کوٹ کروں گی جہاں پہلی دفعہ آئے گا، لیکن لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد. تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے. وہی بات کہ یہ سورت دل پہ لینے والی ہے, دماغ پہ نہیں, اور دل پہ لینے کے لیے دل کو دوسری چیزوں, فکروں سے آزاد ہونا لازمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. رحمان نے سکھایا ہے قرآن, پیدا فرمایا انسان کو اور اسے قرآن کا بیان سکھایا. سورت کا آغاز بڑا ہی اچھوتا ہے, الرحمن. کون ہے الرحمن؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت بنی اسرائیل میں بھی, سورت مریم میں بھی, کہ مکہ والے لفظ اللہ سے آگاہ تھے, اللہ کا لفظ ان کے کلچر میں معروف تھا لیکن رحمان کا نہیں تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تو جھگڑا کھڑا کر دیتے وہ لوگ, خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بات ہوئی کہ یہ کیا ہے, ہمیں تو بہت ساروں سے روکتے ہو اور تم نے خود اتنے بنا رکھے ہیں. تو اس پہ ان کو بتایا گیا کہ رحمان, تو کہنے لگے بمر رحمان, ہم نہیں جانتے کوئی رحمان کو. تو اس صورت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ رحمان کی رحمت دنیا میں کہاں کہاں دکھتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ رحمان کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے. سورت فاتح میں ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی, ہنگامی ضرورت کے وقت کام آنے والا. رحمان, طوفان, فولان, جوش, جیسے طوفان اٹھتا ہے نا, یوں لہریں اٹھتی ہیں, وہ ہے رحمان. اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمان بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. کوئی سورت الرحیم کی نہیں ہے, الرحمان کی ہے. کیوں؟ کہ رحمان میں جوش ہے. جیسے کسی کو دیکھ کر دل میں ایک جذبہ معجزن ہوتا ہے نا, وہ رحم کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ کائنات اللہ کے الرحمن ہونے کی وجہ سے کھڑی بھی ہے, جس کی وجہ سے کافر اور فاجر بھی کھا پی رہے ہیں. اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا, کیوں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھنے والے ہیں کہ الرحمن کون ہے, تو ان کو بتا دو کہ الرحمن وہ رحم والا, وہ وسیع رحمتوں والا, وہ انسانوں کو محبت کے رشتوں میں جوڑنے والا, جس نے نبوت کے تار میں رحمت للعالمین کو باندھا, جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا. کیا کیا ہے اس نے اپنے رحم کا اظہار؟ اس کے رحم کا پہلا اظہار کیا ہے؟ کہ علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ گرامر کو دیکھیں تو علامہ کے دو مفعول ہوتے ہیں, ایک وہ جو علم سکھایا جائے اور دوسرا وہ جس کو سکھایا جائے. جیسے جیسے آپ کو کوئی آ کے کہے پڑھایا, تو دو سوال اٹھے گا نا, کیا پڑھایا اور کس کو پڑھایا. مفعول ایک بتا دی کہ قرآن پڑھایا, کس کو پڑھایا نہیں بتایا گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اصل معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا, اپنے حبیب کو پڑھایا. علم القرآن یعنی اس نے نبی کو قرآن پڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے جس شخصیت نے سیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج ہم سب امتی ہونے کے ناطے جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے ہیں. بات واضح؟ یعنی جب وحی الہی اترتی تھی تو اس کا معنی مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاع کرتے تھے. تو آج ہمیں اگر قرآن ملتا ہے تو وہ ہے تو اللہ ہی کی طرف سے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں. تو براہ راست جس کو اللہ نے قرآن سکھا دیا, اس کے سینے کا کیا حال ہوگا؟ ہم دنیا میں استادوں ہی کے ناموں پہ جھگڑتے رہتے ہیں. فلاں بڑا اچھا پڑھاتا ہے, فلاں سمجھ نہیں آتا, فلاں تیز بولتے ہیں, فلاں اردو بولتے ہیں, فلاں انگلش بولتے ہیں. ہم استادوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں, پھر کسی کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں, کہتے ہیں اس جیسی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا, میرے استاد جیسا تو کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا. آپ ایک لمحے کے لیے خود کو جھنجھوڑ کے پوچھیں, اللہ کے نبی کو کس ذات نے پڑھایا یا بتایا, تو پھر آپ کے سینے کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر آپ کے اندر سکون, اطمینان, خوشی, صبر, شکر, توکل, مشکلات میں بھی جمے رہنا, اللہ نے سکھایا. اثر ہوتا ہے سکھانے والے کا, اس لیے کہ صرف علم نہیں سیکھا جاتا. جیسے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے نا, بچہ صرف دودھ نہیں پیتا بلکہ ماں کا تقوی اور ماں کی نافرمانیاں بھی ساتھ پیتا ہے. ماں کی سوچیں بھی لیتا ہے، ماں کی تفکرات بھی لیتا ہے، ماں پریشان ہے تو بچے کو بھی پریشان کرتی ہے. لیکن اللہ کا دین، اللہ کا کلام جس ذات نے دیا، سوچیے اللہ کے نبی کو پھر کیا اچھا لگتا دنیا میں؟ کیوں آپ نرم گدنوں پہ سوتے، اور کیا غار حرا ان کے لیے ایک محل اور ایک قصر سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ تھی. اصل بات یہ کہ جب علم کے درمیان اخذ آتا ہے، یعنی آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں نا، ابزارب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا پڑا ہوا ہے، کون دنیا میں آپ کا، اور کسی کو آپ جانتے بھی ہیں نہیں. پھر سیل فون اور میسیجنگ اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ جڑاتا ہے. پھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، میز پہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں کوئی پرواہ نہیں. اور جب اللہ کا نبی اللہ سے یہ کلام سیکھتا ہوگا، پھر تبھی تو دل کی وہ کیفیت تھی کہ جس کو بعد میں آپ مس کرتے تھے. جب پہلی وحی کے بعد جبرائیل نہ آئے، فرسٹریشن. قرآن سے جڑنا اور قرآن سے ٹوٹنا، یہ دو بالکل انتہا کی مختلف چیزیں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کئی گھنٹے سنتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، وہ اس کا بہت اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن ان کی زندگی میں کیسے بہار بنتا ہے. اور یہ قرآن کی بہار ہے کہ جو بندے کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے. اس لیے دعا کریں کہ اس کلام کو سنتے وقت کوئی ڈسٹریکشن آپ کے سامنے نہ ہو، سوچ میں، دل میں، دماغ میں. پھر دیکھیے علم القرآن، پھر قرآن کیسے آتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ الرحمن کے رحم کا پہلا اظہار کیا ہے، کہ کھانا دیا، کپڑے دیے، شادیاں کرائیں. آج دنیا میں یہی تو کھوئے میں ہوں. ذرا کبھی غور سے پھر دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے کس چیز کو اپنا رحم کہا، اس قرآن کو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کس کائنات میں اللہ کے رحم کا منہ بولتا اظہار ہے؟ اللہ کا قرآن. گواہی دیتے دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے یہ چیز. حقیقت یہ ہے کہ شروع میں اللہ نے قرآن کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کا رحم ہے، اور مکہ والوں کو بھی بتا دیا کہ جو تم کہتے تھے نا، فلاں سکھا پڑھا جاتا ہے، اور فلاں اجمی غلاموں سے آپ جا کے سیکھ لیتے ہیں، اور فلاں اہل کتاب سے سیکھتے ہیں، کوئی نہیں سکھاتا، کتابوں سے جا کے پڑھ لیتے ہیں. یقین کریں کہ ہمارے استاد بھی ہمیں صرف علم دیتے ہیں نا، اگر اس کے بعد اس کا فہم آپ کو لے دیتا ہے. اگر صرف آپ کو ایک تفسیر کی کتاب لے لیں، نہ آپ کو اس میں سے جذبات ملیں گے، نہ آپ کو اس کے اندر سے کوئی ایموشنز ملیں گے، صرف علم ملے گا. اس کو پڑھ کے دل پہ اثر کیا ہونا، وہ آپ کو اللہ ہی دے گا. اس لیے اللہ سے مانگے، جس نے بھی قرآن کا فہم مانگنا نا، وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو فلاں کو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دے. اور آپ دیکھیں کہ شروع میں قرآن کا ذکر آنا قرآن مجید کی ضرورت اور اہمیت کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے بغیر انسانیت خود پہ رحم نہیں کھا رہی. جب بھی کوئی قرآن سے دور ہوتا ہے، وہ اللہ کے رحم سے دور ہوتا ہے. سب سے بڑی فائدے کی چیز جو ہے اس کائنات کے لیے قرآن ہے. اس دنیا میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں، تو آپ کو اسی قرآن کے پیغام کو عام کرنا پڑے گا. اور جو کیفیت قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے والے کی ہوتی ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کوئی چیک بک نہیں ہے جو اس کی قیمت دے سکے، کوئی تول سکے، کوئی ترازو نہیں ہے جس میں یہ تولا جا سکے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، پیدا فرمایا الانسان کو. ایک لفظ ہوتا ہے انسان، یہاں الانسان ہے، یہ اسم جنس ہے، ہر انسان مراد ہے. بعض نے کہا نفس سلم کی طرف اشارہ، لیکن بات یہ کہ ہر انسان، آدم کو لے لیجئے، ابول انس تھے، سب انسانوں کی آغاز آپ کی ذات سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی. غور کیجئے گا کہ یہاں پہلے قرآن کا تذکرہ ہے، پھر خلق الانسان کا تذکرہ. ہم اپنی عقل سے اس آیت کو یاد کریں اگر حفظ میں، تو ہم ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے الرحمن، خلق الانسان، پھر علم القرآن، پھر علمہ البیان. یہ ترتیب آتی ہے نا، یہاں کیا بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ نے علم کی، قرآن کی بات کر کے پھر انسان کی بات کی. کیا پتہ چلا کہ انسان کو اپنی تخلیق سے پہلے بھی جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس قرآن کی. ماں کے خون سے بچہ قرآن کا اثر لیتا ہے. جب ماں قرآن پڑھتی ہے نا، تو بچہ بھی لیتا ہے. تخلیق اللہ کرتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے نا, باپ کی طرف سے اگر کچھ اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے تو اس کا اثر بھی انسان کی تخلیق میں ہوتا ہے. اگر باپ جڑا ہوگا قرآن سے اسلام سے تو بچے کی بھی تخلیق ویسی ہوگی. اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہا, جہاں جسم کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوئی, تو وہاں ہر چیز کا اثر اس انسان کے اندر آئے گا. خلق الانسان. اور یہاں ڈارون کے نزدیک کا رد بھی کر دیا کہ جس نے کہا کہ بندر سے بدلتے بدلتے انسان بن گیا. بندر سے نہیں بنا انسان, انسان جانوروں سے فرق ہے. کیسے؟ علمہ البیان. تیسری نعمت. اب گنتے جائیں گے, اس پوری سورت میں نعمتوں کی لسٹ بنے گی. پہلی نعمت قرآن, دوسری نعمت تخلیق انسان, اور تیسری علمہ البیان, بولنے کی طاقت دی. بندر بولتے, جانور بولتے, تو یہاں البیان سے مراد مادری زبان ہے جو بچے کو سیکھنی نہیں پڑتی. انگلش بولنے والی ماں کے بچہ انگلش بولتا ہوا دکھتا ہے, اردو بولنے والی کا اردو بولتا ہوا دکھتا ہے. اور جس نے جو اپنا معافی الضمیر بتانا ہوتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. کہیں بھی بچے کو آپ پیدا کر دے, بچہ وہاں کی بولی بولنے لگتا ہے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے. شیشے کے آگے بیٹھ کے ذرا اپنی زبان کو تو دیکھیے. ہم سوچتے ہیں ہماری زبان بولتی ہے. کئی گونگے ایسے ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے, ان کی زبان میں کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا. علمہ البیان. ایک چھوٹی سی چیز شروع میں بھول گئی بتانا, پچھلی سورتوں اور اس سورت کے بیچ میں ایک ربط بھی ہے. تین سورتیں گزری ہیں قریب میں, جیسے سورہ قمر, سورت نجم اور اس سے پیچھے کی سورت. اس میں قوموں پہ آنے والے عذاب اور ڈراموں کا بڑا تذکرہ تھا, کیف عذابی ونذر. وہاں ان کے برے انجام کی بات اتنی کثرت سے آئی کہ دل پہ بوجھ اترا. تو اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ الرحمن میں بچنے والے, نبیوں کے ساتھ چلنے والے, ان کا ساتھ دینے والوں کے اچھے انجام کی بات کر دی. پھر آپ دیکھیے کہ علمہ البیان کو ذرا دیکھ لیجئے, کسی جانور کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. کیٹلز جو ہوتے ہیں نا جن کو انعام کہتے ہیں, ان کو بھی اصل میں کیٹلز کیوں کہتے ہیں؟ سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکے, مبہم بہیما. ان کی آواز میں ابہام ہوتا ہے, بھاں بھاں کرتے ہیں, کوئی ٹر ٹر کرتا ہے, کوئی ٹین ٹین کرتا ہے, آواز نہیں سنتی. آپ صرف اپنے لفظوں پہ غور تو کریں, اتنی زبانیں. آپ اپنے بولے ہوئے لفظ سنیں یا لکھ کے دیکھیں, آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ساتھ, کتنی ویوز بنتی ہیں. یہ کس نے سکھائی؟ یعنی اگر اب میں چپ کر جاؤں تو مجھے کیسے پتا کہ میں نے اب یہ جملہ بولنا ہے؟ یہ علمہ البیان. کوئی ماں سکھا سکتی ہے؟ کوئی بچہ گونگا پیدا ہو جائے اور ماں اس کو سکھا سکتی ہے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں بےچارے جو نہیں بول سکتے, ساری زندگی نہیں بول سکتے, تو اس کی قدر کرتے ہیں. پھر ہمارے بیان کس کے لیے ہوں, کن کے گن گائیں, کن کے ناموں کے قصیدے پڑھیں, کن کی تعریفیں کریں, کس کی طرف بلائیں, کس کے نام کی دہائیاں دیں؟ اس کے نام کی دہائیاں دیں جس نے ہمیں بولنا سکھایا. اس زبان کا اگر حق دینا چاہے بندہ تو وہ یہی ہے کہ اس زبان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کر لو. یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو دیتا ہے. اب دیکھیں جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے وہ ہمارا اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے, اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں قبول کریں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کہاں رہے گا, کچھ نہیں پتا چلتا یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری تعلق کی ضرورت ہے. وہ اتنا کچھ دیتا ہے. پرندے کو اڑنا کس نے سکھایا, مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا, آنکھ کو پلک چھپکنا کس نے سکھایا, کانوں کو سننا, آنکھوں کو دیکھنا, معدے کو ہضم کرنا کس نے سکھایا؟ علمہ البیان. سب کچھ اس میں آتا ہے. خلق الانسان کے بعد علمہ البیان سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس دنیا میں آ کر کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہو, اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو رکھ لیا. اسی طرح رحمان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے, لکھیے گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ رحمان اپنے بندوں پر لطف اور عنایت فرمانے والا, اس کا پہلا احسان تو یہ ہے, آپ سوچیے ذرا کیا ہوگا, اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمایا. دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی زلالت میں یعنی گمراہیوں میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب دیے۔ اور تیسری ذرہ نوازی اس کی یہ ہے کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک اور الگ بات پڑی کہ اس کی تو رحمت بھی یہ ہے کہ اس نے فاجروں اور کافروں کو پہلے ہی ان کا برا انجام بتا دیا کہ بچ جاؤ، رک جاؤ، آگے کھڈا آ رہا ہے اس میں گر جاؤ گے، اور اگر تم اس کے کہنے پہ ذاتوں کے پابند نہیں ہوتے تو نہ ہو جاؤ، میری کائنات ہے۔ اب آگے سے کائنات سے کچھ سبق۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، حسیب یحسب اسے، تم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ آرگنائزڈ ہیں، ایک مضبوط قانون، ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ انسان، وقت، مہینے، تاریخیں، سال، موسم، انہی کی وجہ سے بدلتا دیکھتا ہے۔ سورج کے آنے کے وقت، جانے کا وقت، کئی سال بعد کی پریڈکشن آج ہی کر لیں۔ آپ لکھیں اپنے گوگل میں کہ 2020 مئی کو ظہر کی نماز کتنے بجے ہوگی، فوراً بتا دے گا آپ کو کیلنڈر۔ یہ کس کی وجہ سے؟ کہ سورج بے حسبان، کوئی مستی نہیں کرے گا، کوئی ڈھیلا نہیں ہوگا، کوئی سست نہیں ہوگا، اس کو جو کام دیا ہوا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور آپ چاند کا حساب لگا لیں، آج ہی پتا ہے، ہر چیز ایک حساب سے چل رہی ہے، تبھی تو ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو جنتریاں لگائی ہیں اس کائنات میں، سورج اور چاند، اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا کام چل رہا ہے۔ کیا عمل کی بات ہے؟ جو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے نا، یعنی جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگلے ہمیں کیا کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ چھوٹی سی بات لکھ لیں کہ سورج چاند موڈی نہیں ہے، موڈ کے غلام نہیں ہے، نفس کے غلام نہیں ہے، پیٹ کے غلام نہیں ہے کہ پہلے پیٹ کو بھرتے رہے اور پھر بیمار ہو گئے۔ یہ نفس کی اور موٹے گدوں کے رام دے نہیں ہے کہ بس پھر اتنا آرام کیا کہ نیند آئی اور نیند نے ہمیں چھوڑا ہی نہ۔ تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے بھی ڈس آرگنائز نہیں ہونا، آرگنائز ہونا ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتے۔ دنیا میں کوئی نام نہیں پنپتا، یاد رکھیے، آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا ٹائٹل لگا لیں، ناسا کمپنی کا لگا لیں جو سورج چاند کی یہ ساری گردشیں دیکھتی ہے، آپ بڑی سپر پاور کا کوئی نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں، آپ نہیں پنپیں گے۔ پنپیں گے تو بے حسبان پہ پنپیں گے۔ ضابطے مقرر کیجئے، قوانین بنائیے، رولز بنائیے، پھر اس پہ عمل بھی کیجئے۔ جتنا وقت رولز بنانے پہ لگتا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو وہ وقت بھی ضائع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ پابند کر دے۔ ہم قرآن سیکھنے آتے ہیں نا تو ایک ایک چیز کا حق ادا کر کے جائیں، اور سکھانے آتے ہیں تو ایک ایک منٹ کا حساب دے کر جائیں۔ پھر ایک اور سبق، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے آسمان کے اور درخت زمین کے، اسی کو سجدہ گناہ ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے نجم اور ایک ہے شجر، دونوں کو ساتھ رکھیں تو نجم سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو پیچھے ہم نے پڑھا ستارے ہیں، لیکن چونکہ آگے شجر آیا، شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہو، درخت ہمارے ہاں عام اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب لفظ نجم آتا ہے نا تو اس سے مراد ہوتی ہے بیل، جڑی بوٹیاں جس کی ڈنڈی نہیں ہوتی، مثلا جیسے ترکاری، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد بیلے ہیں اور شجر سے مراد درخت ہیں۔ دونوں میں کیا ہے؟ یسجدان، درخت کا سجدہ کیا؟ درخت کا سایہ جھکا ہوا اور درخت کا پھل جھکا ہوا۔ اور بیل کا سجدہ کیا؟ وہ تو پوری کی پوری بچھی ہوئی ہے۔ آج بھی ایک چھوٹی سی سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے کلاس میں ایک پڑھانا، قدرت سے سبق۔ اس میں ہم ہر سیشن میں کسی ایک نیچر کی چیز کو لے کر اسے اپنے لیے سبق لیتے ہیں، اسی میں سے میں نے بیل کا سبق بھی بتایا تھا اور درخت کا فرق بھی بتایا تھا۔ فائدے کی خاطر بتاتی ہوں، کیونکہ آپ سب کے بھی کام کی بات ہے، کہ آپ کسی کسان کو دیکھیں، ایک بیل کے لیے بیج ڈالتا ہے، دنوں میں بیل بھرتی ہے، آپ سمجھیں کہ جو پورا کھیت ہے وہ بیل سے بھر گیا، ایسا لگتا ہے کہ پھیل کے وہ گیا۔ اس کے برعکس اگر ایک کسان دوسری زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے جہاں سے درخت اگنا ہے، جتنے دن میں بیل وہ اتنی کھل گئی، ہو سکتا ہے کہ درخت کا تو صرف تنا بھی کیا اس کی تو وہ کمبل باہر آئی. پھینکنے والے نے کیا سمجھا کہ وہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے. لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, ایک کینچی کے ساتھ بیل کی صرف مین ڈنڈی کو کوئی جا کے کاٹ دے گا, ہر دن وہ بیل خشک ہوتی جائے گی, خشک ہوتی جائے گی. جتنی تیزی سے پھیلی تھی نا اتنی تیزی سے ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس درخت جو ہے نا اس کو کم سے کم 4-5 سال لگیں گے, پہلے وہ نیچے تھا اب اوپر آئے گا, اور جب وہ اپنی جگہ پہ آ گیا کوئی سال میں بھی آ سکتا ہے, کوئی 6 ماہ میں بھی آ سکتا ہے, ہر درخت کا اپنا حساب ہے. ایک دفعہ درخت نے جڑیں پکڑ لی نا تو وہ وہاں سے ہلایا نہیں جا سکتا. یہ ہے فرق بیل اور درخت کے معاملے کا. ہم اوپرے اوپرے کام کرتے ہیں نا, بس ہو گیا ہو گیا, چل چلاؤ چلاؤ چلاؤ, خوب ہیل پھلاؤ, جھڑ جھڑکا. وہ کہتے ہیں نا کہ لک بزی ڈو نتھنگ. ایک ڈنڈی پکڑے گا کوئی تو اتار کے آپ کو راک کر دے گا. بیل والے کام نہیں کرنے, درخت والے کام بننے. اپنی زندگی میں آپ اس وقت ایمان کی لذت پا رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ رونق میرے اندر جو دین کی اور قرآن کی آ رہی ہے, یہ بیل والی نہ ہو کہ رو دھو لیا, ہنس لیا, بول دیا اور ختم. مجھے ایمان کا درخت بنا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ ایمان کی جڑیں مضبوط کر, اور پھر ایسی میری زندگی سے شاخیں پھوٹیں کہ پھر میں ایمان کا پھل کھاؤں. کوئی کام چلچلاؤ میں نہ کریں, دل کے اندر لائیے, اللہ خود پھیلائے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب بیل بنے ہی نہ, کام پھیلائیں نہ, کر رہے ہیں تو بس اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, اس کے بعد اور کچھ نہ کریں, یہ بھی نہیں مطلب اس کا. ایک طرف نہیں ہے, 100 درخت لگائیے, ہر جگہ جہاں درخت لگائیں مضبوط بنیادوں پہ لگائیں. ون نجم والشجر یسجدان. اس کے برعکس خالی نجم کو لے لیں تو ستارہ مراد ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا, پوری سورت پڑھ کے آگے تو بھی ٹھیک ہے. اب ستاروں کا سجدہ کیا ہے؟ بیلوں کا اور درختوں کا سجدہ تو اس کا سایہ ہے. تو آسمان کے ستاروں کے سجدے کیا ہیں؟ اس پہ پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بات ہے رجوع مل لشیاطین, ستارے جو ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ ستاروں کا سجدہ. دوسری بات ہے کہ سجدہ یہاں عاجزی کے معنوں میں, اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ کے آگے چکے ہوئے, جب حکم ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں, جب حکم ہوتا ہے وہ نہیں آتے. ایک انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تو ہر چیز اس کے آگے چکی ہوئی ہے. مکہ والوں نے خاص طور پہ ستاروں کے ساتھ بھی بڑا شرک کیا ہوا تھا. یہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوتی ہے, یہ زہرہ ستارہ کسی کی محبوبہ تھی جو آسمان پہ جا کے ستارہ بن گئی, اور اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. کہیں شیرا ستارے کی بات تھی پیچھے ہم نے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چپ رہو, یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے ایک اتفاق ہوا تھا اردو میں, یہ کہ ستاروں کی حرکتیں دیکھتے ہیں. ہم لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اندر ایک پورا ماحول ایسا بنایا تھا کہ رات ہے اور آسمان کے جو ستارے ہیں اس کی مختلف حرکتیں دکھاتے ہیں. بالکل اندر جا کے آپ کو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ آپ آسمان پہ اڑ رہے ہیں. بندہ اپنے آپ کو ایسی محسوس کرتا ہے کہ بس میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. وہاں جا کے جو دل پہ ہیبت تاری ہوتی ہے اور روح تاری ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سائنٹسٹ ستاروں کی گردش اور سفر جس سے, اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پلگرم, حج کا نام. جو ہم انگلش میں حج کے سفر کو پلگرم کہتے ہیں نا, تو ستاروں کے سفر کو وہ پلگرم کہتے ہیں. یہ ہے ون نجم والشجر یسجدان, سب اس کے حکم سے بندے ہوئے, ایک ایک چیز پہ اس کا حکم چلتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها وبدا الميزان. اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. کوئی قائم کر سکتا تھا اتنا آسمان بڑا, اتنا اونچا؟ چلے بنا بھی دیا, کر بھی دیا, کوئی رکھ سکتا تھا کہ ایسے ہی رہے؟ کسی ہیجان کی وجہ سے آسمان اوپر پہ چلا گیا, کوئی پانی کا بلبلا ہے جو اوپر چلا گیا اور واپس نہیں آ رہا؟ نہیں, رفع و ودا یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, متقابل لفظ. رفع کا معنی ہوتا ہے اوپر کرنا, بلند کرنا, اور ودا کا معنی نیچے رکھنا، جس کو اردو میں وضع حمل بھی کہتے ہیں، حمل گرا دیا، پست کرنا. آسمان کو بلند کرنے اور عفت کا مطلب ہے. اس میں ظاہری بلندی بھی ہے اور معنوی درجہ رتبہ بھی ہے، کہ آسمان فزیکلی بھی اونچا اور اس کی شان بہت ہے، کیونکہ آسمان کا مقابل زمین ہے اور زمین نیچے بچھی بھی دکھتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ووضع المیزان کا لفظ استعمال ہوا، کہ ہم نے رکھ دی ترازو. میزان سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ پیچھے سے اس چیز کو دیکھیں تو میزان کا لفظ قرآن پاک میں مختلف جگہ سے آیا. اگلی آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اور تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. وعقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ وزن کو اور تول کو کم نہ کرو. تو ان تین آیتوں کو جمع کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں عدل اور انصاف پہ اس کائنات کے قائم ہونے کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قانون عدل جو بنایا وہ اس طرح سے بنایا کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، کوئی چیز ڈس آرگنائز نہیں. جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو برے کام کرے گا اس کو جہنم ملے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں سارے اسباب دیے، پھر ہم سے حساب لیا، نعمتیں دی، پھر نعمتوں کے اوپر سوال ہے. کیا پتہ چلا کہ اس کائنات میں ظلم کو جگہ مل ہی نہیں سکتی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک حکومت کفر کے بل پہ چل سکتی ہے. آپ دنیا میں آج کتنی کافر حکومتوں کو پلتا پھلتا دیکھتے ہیں. کفر کے بل پہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے، ظلم کے بل پہ نہیں کر سکتا. اب آپ اس کو لے آئیے بڑے پیمانے سے چھوٹے پہ. آج پاکستان یا مسلمان یا اسلام یا کوئی بنگلہ دیش، جس کو بھی اب مسلمان ملک کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا نام کیلنڈر میں مسلم ملک رکھنے سے اب اس کو ترقی کر لینی چاہیے؟ اور فلاں فلاں یورپ اور فلاں چونکہ یہ نان مسلم ملک ہے تو ان کو تو ڈوب ہی جانا چاہیے؟ نہیں. اگر آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں ترقی مل رہی ہے نا، تو اس لیے کہ وہاں عدل اور انصاف ہے. اور نام آپ کسی کا مسلم ستان بھی رکھ دیں اور وہاں اگر عدل نہیں، حقدار کو حق نہیں مل رہے، انصاف نہیں ہوگا. اور یہی قانون ہر جگہ کے لیے، بڑے ملک سے لے کے شہر، شہروں سے ادارے، فارمیشنز، جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کا گھر. آپ کے گھر میں بھی سکون تبھی ہے جب آپ سارے گھر والوں کو ان کا حق دیں گے. لیگ پولنگ نہیں ہوگی، ساس بہو کی اور بہو ساس کی جان کی دشمن نہیں ہے. بچوں کو بچوں کا حق دیجئے، ماں کو ماں کا دیں، بیوی بیوی بن کے رہے، شوہر شوہر بن کے. جیسے ہر چیز اپنی جگہ پہ جاتی ہے تو ایک صفائی کا اور ستھرائی کا احساس ہوتا ہے نا، اسی طرح حق والوں کو حق دے دیں. جتنا خرید رہے ہیں اتنے پیسے دیں، ڈنڈی نہ مارے. جو لے رہا ہے اس کو یقین ہو کہ میں ٹھیک چیز لے رہا ہوں، جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک چیز لے رہا ہوں. اس ٹرسٹ پہ دنیا چلتی ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو ڈیلنگز میں دیکھتے ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں زیادتیاں نہ کرو، مت حق تولنے میں کمی بیشی کرو. آپ دیکھیے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا کلچر ہے. میں نے باتوں میں لگا کے یہ چیز 100 والی 50 کی لے لی. بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بعض عورتیں بڑی مشہور ہوتی، کہتے اس کو بھیجو شاپنگ کرنے، یہ بڑا سستا لاتی ہے. ایک تو وہ سستا کیا لاتی ہے، اپنی عورت پن بیچ کے اور اپنے لاڈ دکھا کے اور اپنی حیا بیچ کے. اگر کسی نے اس کے لاڈ والے جملوں سے چیز سستی بھی دے دی انجوائے کرنے کے لیے، تو کیا سستا، پیسے کم کیے لیکن عزت کندی کر کے آ گئی. دوسری بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کر کے خوش ہیں. انگلش میں دو لفظ ہیں، میں نے کسی کی زبان سے ایک دفعہ سنے، مجھے اتنے اچھے لگے کہ مجھے وہ بھولتے نہیں، کہ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو. یہ ایک میں نے نان مسلم کی زبان سے یا اس کے لکھی ہوئی بات سے پڑھا تھا، اس نے کہا کہ جیو اور جینے دو. تم اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے تو ہمیں بھی تو دو. اگر آپ اس اصول پہ زندگی بسر کریں، آپ کی زندگیوں میں اطمینان اور خوشی آ جائے گی. اور یہ اسلام کا نظام تھا جب ویسٹ نے لے لیا. آپ پڑھتے ہیں نا، جب آپ ان کے اگریمنٹس پڑھتے ہیں تو عقل گم ہو جاتی ہے کہ ہم تو اتنی دیر میں تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، جتنے پیپروں پہ یہ لوگ سائن کراتے ہیں. آپ ایک گھر لیز پہ لیں، 10-15 جگہ سائن کرواتے ہیں وہاں سے، اور آپ کوئی کام کریں وہ کٹک کر کے دکھائیں گے، یہ دیکھیے یہ اس وجہ سے. آپ کوئی چیز پوچھتے ہیں وہ پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں. ہمارے ملکوں میں میرا حال ہے کہ کئی کام کیا شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے نکاح نامے پہ سائن ہی نہ کیے. ہم تو اس طرح کے چلچلا والے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، اس لیے ہم پیچھے. باندھ لیں اپنے دل کو. یہ قرآن جس طرح آپ کے دل کا تزکیہ کر رہے نا, تو اپنی عادات کا, اپنے جینے کے سٹائل کا کریں کمیٹڈ. پہاڑ راستے میں آئے, پتھر ٹوٹے, سر کوئی پھوڑے, کچھ کرے, میں نے اصولوں سے نہیں ہٹنا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اصول پسند ہوتے ہیں بالآخر وہی چنے جاتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کے سامنے گاڑی ہے, وہ سیدھی جا رہی ہے, صحیح اسپیڈ جو بھی اس سڑک پہ لکھی ہوئی ہے آپ بہت ایزیلی اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسپیڈ لکھی ہوئی ہے 70, آپ سے اگلا 35 میں جا رہا ہے, کبھی 60 کی کرتا ہے, کبھی کچھ, ابھی اس لین میں, ابھی ادھر, ابھی ادھر, ابھی ادھر, آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے؟ آپ کہیں گے یا تو اس کی گاڑی کو کوئی پرابلم ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے, اس کو چھوڑو میں آگے جاتا ہوں. آپ جب خود, یاد رکھیے, جب کبھی آپ پریشان ہو اپنی اس تعلیم کے سلسلے میں, ٹیسٹوں کا بوجھ ہے, کچھ بھی, فوراً چیک کریں کہ اس کی وجہ میں ہے تو نہیں, باقیوں کو یہ مسئلہ نہیں مجھے. بعض دفعہ مسئلہ صرف میں خود ہوتی ہوں اور مجھے آپ سب برے لگیں گے کہ آپ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے, اس کی وجہ میں خود ہوں. مجھے کام کرنا نہیں آتا, مجھے آپ کی ایسٹیمیشن نہیں لینی آتی, مجھے آپ سے کام کرانا نہیں آتا. تو ہر بندہ جب خود کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو, اور ناپ تول کوئی مرچوں کا اور سبزی کا اور سونے چاندی کا نہیں ہوتا, حقوق کا بھی ہوتا ہے, ذمہ داریوں کا بھی ہوتا ہے. عدل اور انصاف کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ دیانتداری سکھا رہا ہے, شیئر رہو, کاروباری دیانتداری بھی سکھا رہا ہے اس میں, اور گروہی خیانت سے بھی بچا رہا ہے, اور صداقت سکھا رہا ہے کہ سچے مسلمان بنو, اپنے گھر کی لنکا کو نہ ڈھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اتنے سبق رکھے, آپ یقین کریں کہ آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں آپ کو کائنات میں پورے کے پورے سبق دکھیں گے. ایک جگہ میں کسی شہر میں گئی تھی تو اکثر لوگ سورہ رحمان کی سی ڈی مانگ رہے ہیں. پتہ چلا چند دن پہلے ٹی وی پہ کوئی بزرگ آئے ہیں یا جو بھی تھے, کوئی کینسر کے علاج کے لیے, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ سورت الرحمان کی سی ڈی چلا دو تو اس مریض کو سنائیں تو اس کا کینسر ختم ہو جائے گا. اللہ کرے ہو جائے, لیکن یہ کہ یہ جو عادتوں کے کینسر ہیں یہ ختم ہو جائیں تو بھی بہت فائدہ ہوتا. تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ رحمان سب کو بہت غیر محسوس طریقوں سے اللہ تعالیٰ کائنات کے راز دکھاتے ہیں. اس لیے میں آگے ہلکا ہلکا پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس ردھم کو محسوس کریں جس میں یہ ہے. کچھ مشکل چیزیں جو رہ جائیں گی نا, وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی لکھا سکتی ہوں. فرمایا, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے. انام کا لفظ آیا, ایک ہوتا ہے انعام, سورۃ الانعام, انعام ہوتا ہے وہ, یہ ہے انعام. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر جاندار کو انعام کہتے ہیں, مخلوق کے معنوں میں, کریشن کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کہا. اور یہ جو انعام ہے نا, یہ الف کی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہر جاندار کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا پھرتا ہے, اور زی روح کے معنوں میں ارواح, جن و ان سارے اس سے مراد ہیں کہ اللہ نے اس کائنات پہ کتنی مخلوقات رکھی. ابن عباس کہتے ہیں کل شیء فیہ روح, ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے وہ انعام ہے. آپ ذرا سوچیں اس دنیا میں کتنی انعام ہے. کیڑے کس کو اچھے لگتے ہیں؟ چنٹیاں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ فیہا فاکہتن, فیہا کیا ہے؟ زمین, ہا کی زمین الارض کی طرف. فیہا فاکہتن ونہل ذات الاکمام, اس میں کئی قسم کے پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی. فاکہ فواکہتن کی جمع, اور نخل کھجور کو کہتے ہیں. کون سی؟ ذات الاکمام, غلافوں والی. یہ کون سے غلاف ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی قدرتی کھجوریں نہیں دیکھی. آپ جب کبھی عرب میں جائیں تو آپ کو درختوں سے اتری ہوئی کھجوریں دکھیں گی نا, تو جس طرح چھلی کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے تو اتارے تو اندر سے کون نکلتا ہے نا, تو کھجور کے باہر بھی ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے. پھر بعد میں وہ سوکھ کے جھڑ جاتا ہے, لیکن بالکل جو کچی کچی کھجوریں ہوتی ہیں اس کے باہر اکمام ہوتا ہے. کمن کی جمع ہے یہ, قدرتی غلاف جو اللہ کی طرف سے چڑھا ہوتا ہے تاکہ اس کی نمی اور اس کا رس ضائع نہ ہو, اور یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے. ایسے جیسے سیل ہے, موسم کی تبدیلیاں اس کو متاثر نہ کریں, مکھیاں اور مچھر اس کو گندا نہ کریں. اللہ نے اتنے پیار سے پیک کر دیا کہ بس کھا لو, دھونا بھی نہ پڑے. سفر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا, تو اللہ اس کو کرتا ہے وہ کھولتے ہیں اور کھائی جاتے ہیں. جو کھجوریں ہمیں ملتی ہیں نا, اس کا وہ پہلے سے اتار دیتے. والحب ذو الاصل والریحان, اور اناج بھی بھوسی والا اور خوشبودار پھل. حب کہتے ہیں اناج کے دانے کو، اشف کہتے ہیں گندم اور جو کے پودے کے تنے پر جو بھوسا استعمال ہوتا ہے، اس کو باہر سے پھر نکال دیتے ہیں اور اندر سے وہ چیز رہتی ہے. فرمایا اور ریحان خوشبو کے پھولوں کو کہتے ہیں، جیسے پودینے کی خوشبو ہوتی ہے نا، اس طرح خوشبودار چیزوں کی طرف اشارہ ریحان میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ تھی وہ آیت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو چپ کر کے سنتے رہے. کہتے ہیں پوری سورہ رحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی، لوگ گمسم بیٹھے سنتے رہے. آپ نے بعد میں فرمایا کہ تم سے تو جن بہتر ہیں کہ انہوں نے اس آیت پہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. وَا اور لا نہیں، بِشَيْءٍ کوئی بھی چیز، مِّن نِّعْمِكَ تیری نعمتوں میں سے، رَبَّنَا اے ہمارے رب، نُكَذِّبُ ہم جھٹلاتے ہیں، فَلَكَ الْحَمْدُ اور تعریف تیری ہے. اس لیے یہ جملہ جو سنے اس کو کرنا چاہیے، پڑھنے والا تو پڑھ ہی رہا ہوتا ہے نا، اور نماز میں جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر سننا ہی ہوتا ہے. اس پہ میں مسائل کی بات نہیں کرتی زیادہ، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ایک عمومی بات سمجھ لیجئے. جیسے سبی اسم ربک الاعلی آیت ہے، اس کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، یا اس کا ہمیں ملتا ہے. کچھ اور صورتیں بھی ہیں جیسے حساب میں یسیرہ کی بات ہے. اس کے لیے جو سمپل سی بات ہے کہ عام حالات میں سنیں تو جواب دیں. نماز میں اگر امام سورہ رحمان پڑھتا ہے تو آپ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ امام کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ مقتدیوں کا بھی ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. اب یہاں کیا کرے، جتنی دفعہ فبئی آلائی ربی کما تو کسیبان سبق میں آتا ہے آپ پڑھ لیجئے، دل میں پڑھ لیجئے. سمجھ نہیں آ رہا تو ترجمہ کہہ دیجئے کہ اللہ تیری ہم کسی نعمت کو نہیں چھٹلاتے اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور آلا کا لفظ ہمارے لیے تھوڑا سا اردو زبان کے لیے نیا لگتا ہے. اس کا واحد جو ہے نا اللن اور اللن ہوتا ہے، اور الن بھی ہوتا ہے نعمتوں کے معنی میں. نعمتوں کے لیے یہ لفظ پہلے کہاں بولا میں نے، آپ کو یاد ہے؟ سورت نحل میں، وہ نعمتوں والی سورت ہے. اب اس کو شعور سے سوچ لیجئے کہ کون کون سی نعمتیں ہم جھٹلاتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں. آپ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں کچھ روحانی بھی ہیں، کچھ جسمانی ہیں. پوری سورت میں پانچ چھ قسم کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی بیان کر دی ہیں. اور انداز فبیہی علی ربی کمار تو کسیبان کیا بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات کی واقعی کسی نعمت کو کوئی بندہ نہیں چھٹلا سکتا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، جس نے پیدا کیا انسان کو بچنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند. یا پھر انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، پہلے انسان کو تین سے پیدا کیا، پھر تین لازب ہوا، پھر ہمہ مسنون ہوا، پھر اس کے بعد وہ ٹھیکری کی طرح بجی تو فخار ہو گئی. یہ جو لفظ فخر ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، پھٹنے والی، بجنے والی. انسان کی تخلیق میں یہ سارے مرحلے آئے، پیچھے اس پہ سب بات ہو چکی اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان یعنی جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے. یہ ہے تھوڑی سی بات سمجھنے کی. جان کا لفظ یہ جنوں کا باپ ہے، جیسے ال انسان ہے نا، تو جنوں کا جد امجد جس کو آپ کہیں گے وہ جان ہے. اب مارج کا لفظ آیا، خالص آگ کو جس میں دھوئے کا نام اور نشان نہ ہو جان کہتے ہیں. آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی تو اس کے شعلے کے آخری حصے میں تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، کبھی غور سے دیکھا آپ نے؟ وہ شعلے کے آخری حصے کو مارج کہتے ہیں. تو جنات کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے نہیں، آگ کے دھوئے سے پیدا ہوئے ہیں. یہ فرق سمجھ لیں، آگ کے دھوئے سے پیدا ہوئے ہیں جو بالکل اوپر رہتے ہیں. کیسے پیدا ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں. خلق الجان من مارج من نار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شعلے سے پیدا ہوئے. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کون سا رب؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. دو مشرق اور دو مغرب کیوں؟ کہ ہر دن سورج ڈفرینٹ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ڈفرینٹ جگہ پہ غروب ہوتا ہے. تو ہر دن کا مشرق فرق ہے، ہر دن کا مغرب فرق ہے. اور اگر ایسٹ اور ویسٹ کا فرق کر کے بھی دیکھ لیں، تو امریکہ میں جب ہم تھے تو ایسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے قبلے کے لیے، لیکن یہاں آ کے ڈفرینٹ ہے. تو زمین چونکہ گول ہے اور گھومتی رہتی ہے، اس لیے یہ لفظ جو ہیں یہاں پہ دو کے لیے آئے ہیں. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر کے پھر مزید اگلی نعمتوں کو دیکھیں گے، کیونکہ لفظ آلہ جو ہے عربی زبان میں تین مختلف معنوں میں آتا ہے. پہلا معنی ہے نعمتوں کا، نعمت باؤنٹیز جس کو انگلش میں آپ کہیں گے. عموماً ہم اس کو صرف نعمت کے طور پہ سمجھتے ہیں، لیکن اگلی چند آیتوں میں ہم اس کو نعمت سے مختلف الفاظ میں بھی دیکھیں گے. تو دوسرا اس کا معنی ہے عجائب، کمالات، قدرت، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت بگ انوینشنز، قدرت کے نمونے. اسی طرح اس کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کمالات، فضائل. سارے معنی جمع کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن خوبیوں کا انکار کرو گے، تم اپنے رب کی قدرت کے کن عجائب کا انکار کرو گے. اور ساتھ ہی لفظ دیکھیے تکذیبان. تکذیب کیا ہوتی ہے؟ اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے کفر. کفر کا مطلب ہے چھپانا، ڈینائے کرنا. تکذیب اس سے مختلف ہوتا ہے. کس اس کا روٹ ہے؟ جھوٹ کو کہتے ہیں کس. تو تکذیب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو سرے سے یہ مانتے ہی کوئی نہیں کہ ان چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ان کا خیال ہے یہ صرف مادے کے ایک اتفاقی حادثے سے بن گیا اور بس اسی طرح ایک دھماکہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. دوسرے درجے میں تکلیف کے کہ کچھ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے. رزق اس کا کھاتے ہیں، گن دوسروں کے گاتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ کچھ ایسے نام لیتے تھے اس دور میں، جیسے اپنے بتوں کے نام پہ انہوں نے کچھ چیزیں منسوب کر رکھی تھی کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے فلاں کام میں مدد کرتا ہے، معاون اور مددگار ہے. وہی بت کا کنسپٹ آج کے دور میں ولی اور بزرگ کے صورت میں ڈھل گیا، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کائنات کو سنبھالنے میں کچھ بزرگوں کا اختیار ہے. تو اس طرح سے بھی تکذیب ہوتی ہے. ایک تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ تو مانے کہ یہ فلاں کی نعمت ہے، جو ہی اس کے سامنے آئے شکریہ ادا کرے، اور جو ہی اس سے پیچھے ہٹے تو شکریہ کسی اور کا کرنے لگے. یہ بھی ایک تکذیب ہے. اسی کو منافقت کہتے ہیں، کہ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پاتا ہے، بات شیطان کی مانتا ہے، بات نفس کی مانتا ہے، بات معاشرے کی مانتا ہے. یہ تو ایسی کہ جیسے ایک ملازم کام کسی اور کا کرے، پیسے آپ سے لینے آ جائے، تو آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا نا. تو تکذیب کے کئی درجے ہوتے ہیں. عملی طور پہ ذہنی تکذیب ہوتی ہے، جسمانی تکذیب ہوتی ہے. ہم میں سے کسی کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے یا اس کی ان چیزوں کو جھٹلائیں. مکذب کی زندگی ہمیشہ خساروں والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ پیچھے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ، انسان کی پیدائش، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کرنے کی بات، مشرق اور مغربوں کی بات کرنے کے بعد اب ایک اور بڑی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، اس نے رواں کر دیے دو دریاؤں کو جو باہم ملے ہوئے تھے۔ لفظ مرجا کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا اس طرح ملنا کہ پھر بھی ان کی اپنی اصل باقی رہے۔ مروج کا لفظ اردو میں بھی شاید کبھی آپ نے سنا ہوگا، عرب لوگ کہتے ہیں مرجت دابا، چراگاہ یعنی جہاں سے جانور چرنے جاتے ہیں اس کو مروج کہتے ہیں یا مرج کہتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ کہ کھلے طور پہ دو پانیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ایک طرف نمک والا پانی ہو ایک دفعہ میٹھا ہو، دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن خلط ملط نہیں ہوتے۔ شاید آپ نے پاکستان میں دریائے نیلم کے پاس کچھ ایسی جگہ دیکھی ہوگی، بحرین ایک جگہ بھی ہے وادی سوات کے اندر، تو اس کو بحرین کہتے اس لیے کہ دو دریا ملتے ہیں۔ اتفاق ہوا مجھے بھی دیکھنے کا، ایک طرف سے نیلے رنگ کا پانی آتا ہے ایک طرف سے سبز، اور بالکل بیچ میں جا کے وہ نیلے اور سبز کا اس طرح سے مکسچر بن جاتا ہے۔ ہم تو انک اور پانی کو الگ نہیں کر سکتے، آپ پانی کے اندر ایک قطرہ انک کا ڈالے، تھوڑی دیر گزرے گی سارا گلاس یا تو بلو ہو جائے گا یا لائٹ بلو ہو جائے گا، ڈالتے جائیں گے وہ سارا ہی نیلا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دریاؤں کو کیسے رکھتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یہ نمکین ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ برے ماحول میں اپنی مٹھاس ختم نہ کرو۔ بعض لوگ یہ شکوا کرتے ہیں میں تو بڑی اچھی تھی سسرال اچھے نہیں ملے، ساری مٹھاس ہی میری کڑواہٹ میں بدل گئی، میں تو کبھی اونچی بولی نہیں تھی انہوں نے مجھے اونچی بولنا سکھا دیا، میں تو کبھی لڑی نہیں تھی مجھے انہوں نے لڑنا سکھا دیا۔ تو مرج البحرین یلتقیان، یہ امتحان ہے ایک انسان کا۔ ایک انسان کا امتحان کیا ہے؟ کہ وہ برے سے برے ماحول میں بھی اچھا بن کے دکھائے، اپنی خوبی رکھیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو چیز اپنا اثر دیتی ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا بنوا لیتی ہے۔ اگر آپ کے حالات کیسے بھی کڑوے کیوں نہ ہو، آپ اپنی مٹھاس باقی رکھیں گی نا، تو آپ دیکھیں گی کہ اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک وقت آئے گا کہ دوسروں کو ضرور اس کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تضادات کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں کہوں کہ میرا شوہر ہر چیز میری مانے، میری ہر عادت ان کو اچھی لگے یا ان کی ہر عادت مجھے اچھی لگے، ہم بور ہو جائیں گے۔ جب اختلافات ہوتے ہیں نا، جہاں فرکشن ہوتی ہے، تو وہاں ہمارا شعور جاگتا ہے۔ بس ایسے تضادات نہ ہو جائیں کہ بندہ اس کو وجہ بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر لے، لیکن فطرت کا اصول ہے دھوپ اور چھاؤں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رات اور دن ایک ساتھ چلتے ہیں، سورج چاند ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اصل یہ کہ آپ کس چیز کو کیسے رکھتے ہیں، کس طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ آپس میں گڑمٹ نہیں ہوتے، ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس طریقے سے وہ چلتے جاتے ہیں کہ جیسے ریلوے کی پٹری کو آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ منظر بدلتے جاتے ہیں نا، ایک منظر کبھی دوسرا منظر۔ اسی طرح کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے منظر جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور کوئی اپنی آئیڈینٹیٹی لوز نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر رہی، دوسرے نہیں کر رہے تھے آپ اپنا حصے کا کام کر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ لا یبغیان کی کیفیت جب نہیں ہوتی نا، یہ وہی لفظ ہے جس سے بغاوت کا لفظ ہے، باغی فلاں کسی کا باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دوسرے کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرتے۔ یہاں سے ایک اور ہمارے لیے عمل کا نقطہ نکلتا ہے، اور وہ کیا کہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ گھروں کے ماحول ہوں، دفتروں کے ماحول ہوں، ملکوں کے ماحول ہوں، کب بگڑتے ہیں؟ جب ہم دوسروں کے میٹرز میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ زندگی جو ہے نا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ رات تھی اور ایک دم آپ کو دن بھی آ گیا، اس میں وہ پتہ چلا نہیں وہ ذرا دیکھنے آئی تھی یہ کر کے آ رہا ہے، چپکے چپکے اس کی جاسوسی کرنے آئی۔ کبھی آپ نے کہیں یہ آواز سنی کہ رات نے کہا لو جی میں تو اپنا کام اتنا اچھا کر رہی ہوں، دن تو نہیں کر رہا؟ تو زندگی اپنے معاملات کو نبیٹنے کا نام ہے۔ آج غلغلہ کیا ہے؟ حقوق، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، اس کے حقوق، بچوں کے حقوق، لیبرز کے حقوق۔ اسلام کہتا ہے ذمہ داریوں کی بات کرو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جو پوچھا کرتے تھے، وہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں تاکہ ہم فورم میں جا کے ذرا ان لوگوں پہ کلیم کر دیں، وہ آ کے یہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے غلاموں کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے ماں باپ کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ہم پر کیا حق ہے۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے۔ فرمایا فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا ہے اس کا جواب؟ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تیری کسی نعمت کو ہم پیچھے نہیں ڈال سکتے، اور تیری ہی شان بلند ہے۔ یہ صرف زبان سے نہ کہیں، دل سے کہہ کے دیکھیں کہ آپ کے دل میں کتنی محبت آتی ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات آپ کے لیے کیا کچھ کائنات میں سجا کے بیٹھی ہے، اور آپ کہہ رہے اللہ تعالیٰ میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی۔ بات ہوئی دو دریاؤں کی اور کھارے اور میٹھے پانی کے ملنے کی، تو ساتھ ہی کہہ دیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ سبحان اللہ، لولو تو موتی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یہ لفظ، اور مرجان گونگوں کو کہتے ہیں، یعنی سمندر کی جو مخلوق ہے اس کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں نمکین اور میٹھا پانی ملتا ہے نا، وہاں موتی ہوتے ہیں۔ فطرت میں بھی مختلف انسانوں کے بعض دفعہ ساری زندگی کے زندگی گزارنے اور نوک پلک کے نتیجے میں اچھی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض شوہر بیوی ساری زندگی ان کی نہیں لگتی، بیوی کہتی میں نے کیا کمایا، مرد کہتا ہے تم نے تو میری ساری زندگی جیرن بنائی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے لولو والمرجان نکل آتے ہیں۔ بعض میاں بیوی خود بہت اچھی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن بچے اچھے نہیں نکلتے، اس کی بھی شاید ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے ہی فن میں رہتے ہیں، ان کو اپنے ہی ہر وقت رومانس چاہیے، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی اتنی ہے، دعوتیں پارٹیاں کھانے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ بہت ہے کہ بچوں پہ توجہ نہ دی۔ تو بعض دفعہ جب ساتھی سے توجہ کم ہوتی ہے تو پھر اگلی نسل پہ توجہ لگتی ہے۔ فطرت کا اصول ہے کہ شر میں خیر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آسان تک شعین و حو خیر القم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن وہ اچھی ہوگی، اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کریں، ہمیشہ شر میں سے خیر ڈھونڈیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو جلا جائے، کوئی دکھی کر جائے، تو آپ سوچے تو اس نے بھی تو آپ کو یہ خیر دی، اور وہ کیا، آپ کو صبر کا موقع دیا۔ خوشیوں میں ہم اللہ کے ساتھ نہیں مل جاتے، لیکن جب نعمتیں چھنتی ہیں تو ہمارا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑنے لگتا ہے۔ تو فرمایا فبئی آلائی ربکما تکذبان، یہاں پھر آلہ کس معنوں میں، رب کے عجائبات، قدرتیں۔ بعض دفعہ بالکل زندگی میں حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں جلنے کڑنے، خود کو بیمار کرنے، سنگین نوعیت پہ پہنچنے کی بجائے سوچیں کہ اس میں سے خیر کیسے ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں جو انڈسٹری ہے وہ را چیزوں کو کارآمد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں گنے کے چھلکے پھینکنے ہیں تو ہم اس کو کیوں پھینکیں، رس تو اس کا چوس لیا، چلو اسے گتا بناتے ہیں، چلو اسے لکڑی بناتے ہیں، چلو اس سے کچھ مٹیریل بناتے ہیں جو عمارتوں میں کام آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات انسانوں کو سکھاتا ہے کہ برے حالات میں سے اچھی نصیحت لینا سیکھو۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس جنوں انس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں بتاؤ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے انتظار کے بعد آج آپ سن رہے ہیں، کتنی لائٹ سی صورت ہے نا۔
کرنا چاہیں گے پہلے؟ الحمدللہ جی وشے کی طرح پہلے آپ کا چرن ہے جی. میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ لوگ بھی ادھر شیئر کریں.
شیئر کون کرنا چاہے گا؟ پلیز جلدی سے آ جائیں آپ لوگ. آج رشید آپ پلیز. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ جی اور ڈیئر سسٹرز. ہم آن سائٹ ابھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب بھی ایک سورت پڑھتے ہیں قرآن کی تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی اور خوبصورت سورت شروع ہوگی, لیکن سورہ رحمان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ابھی جو سورہ نجم بھی پڑھی ہے, ہمیں کبھی اس طرح نہیں پتا چلتا پڑھے بغیر کہ اس میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ جب بھی ایک بندہ قرآن کے اوشن میں ڈبکی لگائے تو کتنے موتی اور کتنے ہیرے اپنے ساتھ اوپر لے کے آئے. تو ہم نے ابھی تو بالکل ٹچ کیا سرفیس, اور پھر بھی ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم آلریڈی اتنا امیر فیل کر رہے ہیں. تو ابھی یہی ہے کہ اور پڑھیں گے تو اور انشاءاللہ آخرت کے بینک بھرتے جائیں گے, اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سٹرگل کریں گے. تو انشاءاللہ بس یہی صرف قرآن کے جڑنے کے ساتھ ہی مل سکتا ہے, اور جس نے پڑھا نہیں ہے تو وہ کیسے دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سازہ جی, ہم نے سورہ طور پڑھی ہے, سورہ نجم پڑھی ہے, سورہ رحمان پڑھی ہے, سورہ قمر پڑھی ہے, سنی ہے, سمجھی ہے, اور واقعی پتہ نہیں میری بہنوں کے دل شاک ہوئے, کیونکہ میرا تو واقعی دل کے دو ٹکڑے ہو کے گرا, ایک اس طرف ایک اس طرف, درمیان میں میں کھڑی ہوں. اب اس دل کو جمع کرنا ہے, اس طریقے سے جمع کروں گی انشاءاللہ کس کو جوڑنا ہے. اور واقعی یہ آیت اگر آپ کا مجھے بڑا ہی شاندار وہ لگا اس تفسیر میں جملہ کہ ہمارے دل کیوں نہیں شک ہوتے, دل اگر قرآن کو اگر واقعی ہم اپنے دل پہ لے لینا تو دل واقعی شک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور پھر ان ٹکڑوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں وایا قرآن تو انشاءاللہ واقعی آپ کے الفاظ اچھے لگتے ہیں کہ آپ دنیا میں فیل کرو گے کہ اللہ پاک تو یہ ہمارا, ہم تو عمر کی پتہ نہیں کچھ دیر کے لیے تو مجھے یہی لگا تھا کہ واقعی میں پلان بنا رہی تھی کہ کیسے جنت میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں گی, پلاننگ تھی کہ اب جو بھی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اب کیا کرنا ہے. تو واقعی مجھے تھوڑی دیر کے لیے فیل ہوا کہ میرے ساتھ ہی شاید وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ واقعی اگر قرآن اگر قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے, پلس خود ہی نہیں جڑنا, اگر اس کو آگے بھی لوگوں کو قرآن کے ساتھ ہم جوڑنے کے لیے اپنی طاقت سورہ نوح علیہ السلام کی طرح تبلیغ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, پھر اوپر اپنے اوپر اس وجود کے اوپر جو حالت ہوتی ہے وہ اس کا وہ مالک ہے انشاءاللہ. anyway, الفاظ نہیں ہے میرے پاس, بالکل الفاظ نہیں ہے. واقعی یہی کروں گی کہ واقعی وجود ہی سارا شک ہو کے رہ گیا. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم, اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی اللہ حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ جی, بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں, اور میں نے یہ قرآن کی جو سورۃ رحمان اور سورۃ قمر سیکھی ہے. بہت سچائی سے بتا رہی ہوں کہ سارے راستے میں دعا کرتی ہوں, میں لیٹ پہنچی ہوں کہ سورۃ رحمان شروع نہ ہو گئی ہو میرے پہنچنے سے پہلے. تو اللہ نے بڑے کرم نوازی کی میرے پہ کہ ابھی شروع ہوئی ہے. تو سورۃ قمر میں جو ہم نے لاسٹ آیا پڑھی ہے کہ جب جنتیوں کو اور ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ ہماری محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوں گے, تو اس وقت سے میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کتنی ڈیسپریٹ ہوں گھر جا کے اپنی فیملی سے شیئر کروں یہ چیز، اپنے بچوں کو جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ آزاد یہ بھی ہمیں ملے گا روز قیامت، کہ اللہ جس کی ہمیشہ سنتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھنا بھی نصیب ہوگا. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ہم اتنے نیک ہوں کہ ہمیں اللہ کی محفل نصیب ہو. تو بہت ہی اچھی آپ نے اس کی تشریح بھی کی اور سارا کچھ. اور دوسری بات جو ہم سورۃ رحمان میں پڑھیں، سورۃ رحمان کو پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، اور آپ کی جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ تو اور زیادہ اچھی لگی، جس میں آپ نے بتایا کہ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں، بیلیں کیسے سجدہ کرتی ہیں، تو ہم انسان ہوتے ہوئے کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ ہمیں تو ہر لمحے اللہ کی ایک ایک کرم نوازی پہ سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑا ہوا بنائے. اور بہت شکر کے ساتھ یہ کہوں گی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اور پھر سب سے زیادہ بات میں اللہ کا بھی بہت کرم نوازی، آئی ڈونٹ نو کیوں میرے زبان میں بار بار آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. یا رحمان کہ میں ان کو یہ قرآن چھڑ کے جو میں سیکھ رہی ہوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی ہے کہ میں اگر بہت بڑی عمر میں یہ سارا کچھ سیکھ رہی ہوں، میرے بچے چھوٹی عمر میں سیکھ رہے ہیں. اور میں سب اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جا کے اپنے بچوں سے بھی یہ صورتوں کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ آپ سے اللہ کی ملاقات ہوگی جس کی آپ صرف باتیں سنتے ہیں. اور پھر یہ کہ سجدہ کرنا ان کو بھی سکھائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی، آخر کی جو سورت ہیں اس کے اندر ویسے میں بہت اپنی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی بھی محسوس کرتی ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کوئکلی ہمیں ریوائز کرا رہے ہوں کہ سارے اہم پوائنٹس جو ہیں میں تمہیں دوبارہ سے بتا رہا ہوں اور اب تم نے کچھ کرنا ہے. اور ہر سورہ جو ہے وہ ہماری تربیت کرتی ہوئی محسوس ہوتی بھی ہے. پچھلی سورہ میں، سورہ نجم میں، میں نے یہ عمل کا پوائنٹ لیا کہ ایمان والوں کو اور جو لوگ دائی دین ہوں ان کو بہت مضبوط ہونا ہے تاکہ وہ دوسروں کے انفلوئنس میں اپنے پیغام کو کریں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم کے ذریعے مضبوطی دیں تاکہ پھر ہم جب اس دین کو پھیلائیں تو ہمارے اندر ایک قوت ہو اور مضبوطی ہو اور ہم اس کے اوپر کاربند رہ سکیں اور لوگوں کو جو اصل دین ہے وہ پہنچا سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سورہ نجم سے ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو علم لے رہے ہیں، ہم جو علم لیتے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں لینا چاہیے. قرآن کا بھی جو ہم علم لے رہے ہیں، وی شوڈ ناٹ لک فار اس میں کچھ دنیا کی بینیفٹ، مطلب اس کو مطلب صرف دنیا لینے کے لیے دین کا علم نہیں لینا چاہیے. یہ میں سورہ نجم سے پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور اس کے بعد سورہ
خمر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں نیکسٹ سورہ کے بتاتی ہوں جو آج ہم نے سیکھا تھا. پہلی سورہ ہم نے کی تھی آج صبح میں, اس میں سورہ قمر میں ہم نے یہ سیکھا کہ تاریخ سے نصیحت لینا ہے, کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو قومیں جو گزری ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی ان کا کیا حال ہوا ان کے تکبر کی وجہ سے, تو اس سے ہمیں نصیحت لینا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتنی آسان بنا دی ہے کہ ہمیں اس سے ہر چیز اتنی ریپیٹ بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکہ ہم اس سے نصیحت لے لیں. اور اس کے بعد سورہ الرحمن سے مجھے یہ بہت احساس ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں نعمتیں دی اور اس کا ہمیں ہر نعمت کا حق چکانا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں یہ جو لیو اینڈ لیٹ لیو کا جملہ ہے, سو دس از ویری میننگ فل, کہ ہم جیے اور دوسروں کو بھی جینے دیں اور عدل کے ساتھ اپنے کام کریں, سب کو اپنا اپنا حق دیں. اور شر میں خیر ڈھونڈنا ہے, برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اچھے بن کر رہنا ہے اور اپنی مٹھاس چھوڑنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل میں اتر جائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی الحمدللہ. مجھے یہ شیئر کرنا تھا کہ مجھے سورۃ الرحمن میں مجھے بہت اچھا لگا, مطلب میرے دل کو بہت سکون ملا جب یہ سنا کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی کائنات ہے, ہمارے سامنے اتنے سارے نیچر کے ثبوت ہے اور پھر بھی ہم لوگ نہیں مانتے, اور پھر بھی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے. ہم کبھی کبھی پھر بھی ہماری ضد اور تکبر میں آ کے ہم اپنی اکڑ دکھاتے ہیں, ہم اپنی مرضی دکھاتے ہیں, اور زمین ہمارے لیے بچھا دی گئی, نرم کر دی گئی, آسمان ہمارے اوپر ہے اور اتنی بے شمار نعمتیں ہیں. اور وہ بھی جب جنوں کے منہ سے ہم نے سنا, ایک جن کی جو قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے, وہ بھی اللہ زبان بول کے ان کے دل سے نکلا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, کہ اللہ ہم نہیں کچھ بھی کوئی نعمت ہم جھٹلاتے, صرف آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو کیا ہم, میں اپنے لیے اپنے ارد گرد اپنی نعمتوں کو دیکھ کے کیا میرے دل سے شکر گزاری نکلتی ہے؟ کیا میرا دل کہتا ہے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جڑنے کے لیے موقع دیا اور ہمیں قرآن کو شعوری طور پہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے موقع دیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. استاذہ جی آپ ہیں روم میں؟ استاذہ جی کے ساتھ شاید کوئی وائس کا پرابلم ہے پال صاحب کا. انشاءاللہ ہم ہماری بریک کنٹینیو کریں گے, 20 منٹس کی بریک ہے, اور مین وائل اگر استاذہ جی ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم استاذہ جی کے ساتھ سیشن لیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
ميري مولا تيرا شاني نهي شاري زماني. تو ہی ہے قادر مطلق سدائش کارخانے میں. میرے مولا تیرا شانی نہیں شارے زمانے میں. نہ تجھ کو میں تجھ کو آتی ہے میں تجھ کو نیند آتی ہے. ہے پھر بھی مرض تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا نہیں شارے زمانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تشبیہ کرتے ہیں ہے کیسی کل اثر دعوت موذن کے جگانے میں میرے مولا تیرا شان تیری ہم دو شنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری ہم دو شنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی گاتے ہیں یہ شب چہچہانے میں میرے مولا تیرا شانی نہیں شارے زمانے میں سلیمان کو بادشاہی ہے تو ہی تھا اس کی آلی تخت کو اوپر اڑانے میں میرے مولا تیرا شانی نہیں سارے زمانے میں ہے کل تیرات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کل تیرات دن تیری بغاوت یہ شب کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا شانی نہیں سارے زمانے میں خدایا معاف کر دے تو کی بھی خطائیں سب خدایا معاف کر دے تو فرد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا ترانے میں میرے مولا تیرا شانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا استکار
الحسنى يا خالقنا